بسم اللہ الرحمن الرحیم. منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. اب آپ اس مبارک سلسلے کا آٹھواں حلقہ سماعت فرمائیں.
برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، قصص الانبیاء علیہ الصلاد والسلام کے دروس کے ضمن میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاد والتسلیم ابو الانبیاء کے بارے میں سابقہ دروس میں باتیں عرض. سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اتنے با عظمت اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنی رفعت شان کے مالک ہیں کہ آپ کے بعد یعنی پھر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت. اس لیے قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے اور مختلف مقامات پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء یعنی جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں یا رسول بھیجے ہیں، یہ اعزاز صرف آپ کو ملا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ لقب بخشا کہ خلیل اللہ. اور روایات میں موجود ہے کہ ایک دن سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اپنے گھر میں آئے اور دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر ایک نوجوان آدمی کھڑا، تو آپ حیران ہو کہ میرا گھر دروازے بند ہیں، یہ اللہ کا بندہ اندر کیسے آ. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فوراً داخل ہوئے اور فرمایا کہ کون ہو تم میرے گھر میں بغیر اذن کے، بغیر اجازت کے؟ تم نے کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں، میں ملک الموت، اللہ کا فرشتہ. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کاش اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو یہ خوشخبری پہنچاؤں کہ آپ میرے خلیل ہیں، آپ خلیل اللہ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ اور یہ مقام دیا. نہیں دیکھو نا جی، آپ کہتے ہیں فلاں میرا دوست ہے، جس کو اللہ کہے کہ میرا دوست ہے، کلت کو جی یعنی آپ اندازہ کریں، یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو ہر کسی کے لیے استعمال ہو جائے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کا کتنا قرب ہے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ سب سے اول اسلام لانے والے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، قرابت بھی ہے. پھر جس انسان نے اپنی ساری زندگی، اپنی جان، مال، اولاد، تن، سب کچھ قربان کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن حضور نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن صاحبكم خلیل اللہ. کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا اور یہ لقب دیتا تو پھر ابو بکر کو دیتا، لیکن اس کو بھی میں نہیں دیتا. دادا فرمائے کہ یہ مقام یعنی اگر میں کسی کو دیتا تو وہ تو مستحق سیدنا ابو بکر تھے، لیکن ان کو بھی میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مجھے اللہ نے خلیل بنا لیا ہے. تو پھر ایک دل میں دو کی محبت نہیں جمع ہوتی. بھائی ایک وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی اس کو بھی چاہے اور اس کو بھی چاہے، یہ بات. تو سب سے بڑا شرف ہے کہ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب دیا. اور دوسرا سب سے بڑی شان یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ ابراہیم الذی وفا، کہ میرا ابراہیم بڑا وفا، یعنی ایک تو دوست ہے، پھر دوست بھی ایسا جو وفا پہ پورا اترنے ہو. اور یہ بھی سیدنا ابراہیم الخلیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بڑا امتحان لیا لیکن ابراہیم پورا. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ نے خود پکارا، فرمایا ابراہیم بس تمہارا خواب سچا، تو نے اپنا خواب سچا کر، ہم نے حکم دیا آپ نے بیٹے کو پیش کر. یہ تو ہماری حکمت تھی کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں ہونے دیا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کمی نہیں. یہ عظمت جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں. اول من اختتنا, سب سے پہلے ختنہ جو ہے, جو مسلمانوں کی آج کل ایک شعار ہے, علامت ہے, تو ختنہ جو ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے سنت شروع. اسی طرح کتابوں میں ہے کہ اول من لبس السروال, سب سے پہلے سلوار جو ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے پہنا, ورنہ آپ سے پہلے کسی نبی نے سلوار نہیں پہنا. اچھا, سرابیل میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں, یعنی پجامہ نما ہو, سادہ ہو, کیسا ہو, کچھ بھاری ہو, مقصد تو ہے کہ سفرنا رواج کیا تھا, الازار والردا, کہ نیچے بھی چادر باندھتے تھے, اوپر قمیص پہن لیا یا اوپر بھی ایک چادر ڈال. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی جو ہے چادر باندھی, آپ نے ساری زندگی چادر باندھی ہے. اتنا روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے سلوار خرید فرمائی اور اس کو پسند بھی فرمایا کہ بھئی بڑا اچھا لباس ہے, کہ آدمی کا ستر محفوظ رہتا ہے, ورنہ چادر تو ہو سکتا ہے نلیٹنے میں کھل جائے, اب سلوار تو نہیں کھلتی. تو یہ سنت جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام, اور اسی طرح یہ بھی صحیح روایات میں موجود ہے کہ یہ جو اللہ نے یعنی دین فطرت کی نشانیوں میں یہ احکام رکھے ہیں کہ جن میں یعنی ختنا ہے, اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے ختنے کے بعد یہ ہے کہ استنجا ہے, یعنی غسل بالماء جو ہے پانی کے ساتھ استنجا کرنا جو ہے, یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا. اول من استحدہ یعنی ہلکل آنا, زیر ناف بالوں کا صاف کرنا جو ہے روح کے ساتھ یعنی اس طرح کے ساتھ, یہ بھی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام. اسی طرح روایات میں موجود ہے کہ مزمزہ یعنی پانی منہ میں لے کے کلی کرنا, استنشاق ناک میں پانی لے کے ناک کو صاف کرنا, وتقلیم الاظافر ناخن کاٹنا, نطفل عبد بالوں بغلوں کے بال صاف کرنا, یہ بھی سنت ابراہیم, یہ بھی سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اسی طرح دیکھیں کہ آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ جو اضحیہ ہے, قربانی ہے, یہ بھی سنت ابراہیم ہے کہ حضور پاک نے فرمایا, جب پوچھا گیا حضور ہم یہ جانور ذبح کریں, فرمایا آدھی سنت و ابھی تم ابراہیم, تمہارے ابا ابراہیم ہے, تو یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ہی یہ عظمت شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا, میرا ابراہیم تو اکیلا امت ہے, یعنی وہ ایک جماعت, امت بنا ایک جماعت, یعنی ایک امت ایک طرف اور ابراہیم اکیلا ہے. اللہ نے قرآن میں بھی یہ اعزاز بخشا, تو یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اول العزم من الرسل کا ذکر کیا ہے, پانچ پیغمبر ہیں اول العزم, سارے نبی شان والے, لیکن ان سب میں پانچ جو ہیں پھر وہ زیادہ عظمت والے, ان پانچ میں سب سے افضل جو ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو ان پانچ اول العزم پیغمبروں میں بھی ابراہیم علیہ السلام. اور اسی طرح یہ بات بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کعبے کا معمار جو ہے اور جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ بھی صرف ابراہیم, اور کسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا کہ فلاں نبی نے میرا کعبہ بنایا, حالانکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنا کعبہ میں شریک ہوئے ہیں, لیکن ذکر آیا ہے تو ابراہیم و اسماعیل اور کسی پیغمبر پر. اسی طرح اللہ نے فرمایا من ذریتی, اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کی ذریت میں ہی ہم نے نبوت و کتاب رکھ دی, کہ آپ کے بعد جتنے نبی آئے جتنے پیغمبر آئے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد, موسیٰ و ہارون زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس و یسع و یونس و لوطا و کلن فضلنا علی سب اولاد, تو یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن ساری اللہ کی مخلوق کو اٹھایا جائے گا اور جب ہم اٹھیں گے تو حفاظن غراتن غرلا، یعنی بالکل اسی کیفیت میں ہوں گے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ پاؤں میں جوتا ہے، نہ سر پہ کوئی چیز ہے. تو فرمایا اول من یکسا، سب سے پہلے جس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا میرے ابا ابراہیم. حتیٰ کے بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ سے بھی پہلے؟ آپ فرمایا ہاں مجھ سے بھی، کیونکہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کے آگ میں ڈالا. تو یہ شرف جو ہے کہ تمام انبیاء سے پہلے جنت کا لباس ملنا، یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کسی پیغمبر کا، یعنی آپ سارے نبیوں کی زندگی پہ نظر ڈالیں، ہمارے لیے تو سارے پیغمبر شان والے ہیں، ہمارا سب پہ ایمان ہے، ہم تو سب کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، عظمت والے، شان والے، اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا. لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود یہ شان صرف اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے کہ جب انہوں نے دعا مانگی نا کہ وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، میرا اللہ میرا ذکر جو ہے وہ آخرین میں ان میں بھی باقی رہے. اللہ نے حکم دیا اپنے نبی پاک کو. صحابہ کہتی ہیں کہ ہم نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سلام پڑھنا تو سیکھ لیا ہے کہ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وکیف الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا فقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پہ درود بھیجنے کے ضمن میں سیدنا ابراہیم کا ذکر کر کے آپ کا ذکر جو ہے قیامت تک زندہ کر دیا کہ جب تک قیامت تک مسلمان ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو جہاں حضور کا نام آئے گا وہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام دیا. یہ شرف کسی پیغمبر کہ کسی پیغمبر کا نام ہم نماز میں لیں. اور اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ 1,26,00,000,000 تقریباً مسلمان ہیں. چلو ان میں جتنوں کو بھی اللہ نے نماز نصیب کی ہوگی، پھر 5 وقت کی نمازیں ہیں، واجبات ہیں، سنت ہے، وتر ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہے، تو ایک دن میں اندازہ کریں کہ کتنے کروڑ حاصلات و سلام جو ہے میرے آقا پر وقات سیدنا ابراہیم پر. تو یہ عظمت شان جو ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ کسی پیغمبر کے واقعے کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایک واقعہ، آپ کا مناظرہ، آپ کا قوم سے مقابلہ، آپ کا بتوں کو توڑنا، آپ کا نمرود سے ٹکرانا، آپ کا آگ میں ڈالا جانا، آپ کا آگ سے، یعنی کون سا واقعہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کھول کے بیان کیا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حضور کریم کون ہے، نے فرمایا اگر پوچھتے ہو تو الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، وہ صرف کون ہے؟ وہ یوسف ہے، کہ یوسف نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، یوسف جو ہیں وہ بھی نبی ہے، یوسف علیہ السلام بھی نبی. اور اسی طرح دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام ان کے والد جو ہیں وہ بھی نبی، اور یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق وہ بھی نبی، اور حضرت اسحاق کے ابا ابراہیم الخلیل وہ بھی نبی. یعنی آپ حیران اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پر دادا نبی، اللہ نے گویا نبوت آپ کے گھر میں رکھ. یہ شان جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحب بھی عطا فرما، جس کا ذکر قرآن میں ہے، صحب ابراہیم و ابوک. اور حضور سے پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو صحف ہیں ان میں کیا آپ نے فرمایا، ان میں امثال مناجات، ان میں مثالیں تھیں کہ اللہ نے مثالیں دے دے کے سمجھائے، اور اس میں اتنی بلیغ اتنی حکمت پہ مبنی امثلہ کا ذکر ہے کہ اگر آدمی وہ دیکھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس دور کی نصائح جو ہیں وہ آج بھی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ. تو یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا. تو آپ نے ملک الموت سے پوچھا کہ اللہ نے جو مجھے خلیل بنایا تو کس میری نیکی کو اللہ نے قبول فرما دیا، کیوں یہ کوئی معمولی اعزاز تو نہیں ہوتا. تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا خلیل دینا تو جانتا ہے لیکن کسی کو لیتا. تو یہ اللہ کو آپ کی صفت اتنی پسند آ گئی، اتنی بھا گئی ہے کہ اللہ نے آپ کو خرید. جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا بلال بھائی تم نے کون سا ایسا عمل کیا کہ میں نے جنت میں جب میں داخل ہوا تو جہاں بھی میں گیا خش خش تک امامی تیرے چلنے کی آواز میرے آگے آگے آ رہی، تو میرے آگے چل رہا تھا. بھائی اتنے مرتبے پہ تو کیسے پہنچ گیا؟ ویسے حضور کے آگے چلنا جو ہے چونکہ خادم ہے، خادم مخدوم کے آگے چلتے تو، لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو فوراً دو رکعت نماز پڑھتا ہوں تحیت الوضو، اور اپنے آپ کو وضو کے ساتھ ہے، کبھی بے وضو نہیں. اب یہی بات جو تھی وہ اللہ کو پسند آئی. اسی طرح یہ بھی شان ہے حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا انی رائت کثرت، میں نے ایک کثرت ایک عظیم شان محل دیکھا، من لؤلؤات سارے کا سارا موتیوں سے بنا ہوا، اینٹوں کے بجائے بھی موتی لگے ہوئے، اور موتی بھی ایسا ہے جس میں سوراخ تک بھی نہیں. میں نے دیکھا اور میں نے پوچھا کہ یہ عظیم شان قصر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے اللہ. سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام یعنی خلیل اللہ بھی ہیں، ابو الانبیاء والرسل بھی ہیں، اول العزم من الرسل بھی ہیں، خلیل اللہ کے ساتھ اتنا بڑا اعزاز ملا ہے کہ ابراہیم الذی وفا، اور پھر اللہ نے آپ کو جو بھی حکم دیا اس کی تعویذ پوری کی. آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو ختنے کا حکم کب ملا؟ جب آپ کی عمر 120 سال ہوگی. کتنی بڑی عمر میں حکم ہے، آج کوئی حکم ہے؟ اللہ کے حکم کے بعد پھر اس پوچھنے کی یا انکار کرنے کی کیا تکلیف، یا دیر کرنے کی کیا بات؟ تو یہ ساری عظمتیں جو ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اللہ نصیب کرے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے منظور کی. کہ جب اپنے بچوں کو چھوڑا تو دعا مانگی ورزقہم من الثمرات، اللہ میرے بچوں کو یہاں کوئی آبادی نہیں کچھ نہیں، ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما. اللہ نے کیسے دعا منظور فرمائی کہ جب آپ کے ملک میں بھی پھل نہ ملے مکے میں ملتا ہے، یعنی وہ ملک جو زراعی ہے، وہ ملک جو باغات کے گڑھ سمجھے جاتے ہیں، جب وہاں بھی فروٹ ختم ہو جائے مکے میں موجود ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اللہ فرماتے ساری کائنات کے پھل کھینچ کے ہم یہاں پہنچا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہم بارک لہم فی مائہم ولحمہم، یا اللہ مکے والوں کے پانی میں اور گوشت میں برکت عطا فرما. تو فرمایا کہ حب اس وقت نہیں تھی، اس وقت گندم دانا وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھی، ورنہ ابراہیم ان کے لیے بھی شاید دعا فرما دیتے. لیکن دیکھ لیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا گوشت یا جتنا پانی مکے میں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں آپ اتنی دیر گوشت نہیں کھا سکتے کہ آپ ایک سال متواتر صبح شام صبح شام صبح شام رات دن گوشت کھاتے رہیں اور پھر بھی ٹھیک رہیں. یہ صرف مکہ ہے جہاں آدمی اتنا گوشت کھا رہے. تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اور پانی تو ایسا ملا نا زمزم کہ ساری کائنات کے بندے ہر سال 30 لاکھ آدمی رمضان میں اور 30 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ حج میں پیتا ہے بھرتا ہے لے جاتا ہے لیکن کوئی فرق نہیں, کوئی کمی نہیں. یہ تو نہیں کہ کنواں خشک ہو گیا ہمارے لاہور میں یا آپ کے اور جو ہندوستان کے شہر ہیں دریاؤں کے کناروں پہ ہیں وہاں بھی ایسے اوقات آ جاتے ہیں کہ کوئی اچھا خاصا اجتماع ہو جائے تو پانی کنویں میں نہیں ملتا, پانی واٹر لیول اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ پانی نہیں آتا. حالانکہ دریا کے کنارے پہ ہیں وہ شہر, راوی جو ہے دریا ہے اور لاہور تو راوی کے کنارے پہ بس رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یعنی وہاں کوئی اچھا فنکشن ہو جائے یا کوئی اجتماعات ہو جائے یا کوئی میلہ لگ جائے تو پانی نہیں ملتا. اور زمزم کا پانی دیکھیں کہ کوئی دریا بھی قریب نہیں ہے اور دریا جو ہے وہ تو سمندر ہے, وہ تو کڑوا پانی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان اتنا رکھی ہے کہ جتنا ہم سارے دن میں زمزم استعمال کرتے ہیں, جو لوگ زمزم پہ کام کرتے ہیں ان سے آپ پوچھو کہتے ہیں کتنا اوپر آ جاتا. اور جب مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ سیل آئی بارشوں کا پانی آیا جس میں کعبہ شریف کے دروازے تک پانی پہنچ گیا تھا اور بعض بعض مقام پر حرم کے جو پنکھے چل رہے ہیں پنکھوں کو ٹکرا رہا تھا پانی, اتنا بڑا پانی آیا پورے حرم میں. لیکن خدا کی شان ہے اس دور میں جو لوگ زمزم پہ کام کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو زمزم میں ڈول ڈالے تو ڈول نیچے نہ جائے, یعنی خدا کی قدرت یہ تھی کہ اللہ نے زمزم کے اوپر پوری ایک غلاف دے دیا, ایک چادر دے دی کہ وہ سیل کا پانی جمع اس کے اندر نہ مل جائے. اور جب سیل کے پانی صاف ہو گئے ڈول ڈالا تو ڈول ٹھیک جا رہا ہے پانی آ رہا ہے. تو اب وہ کوئی کہے جی وہ کیسے پردہ ہو گیا تھا, اللہ فرماتے تھے دو دریاؤں کو دیکھ لو بینہما برزخ لا یبغیان, کہ میں نے دو دریاؤں کے درمیان میں حاجت رکھ دیا ہے, ادھر میٹھا پانی ہے ادھر کڑوا پانی ہے, ملتے نہیں ہیں کٹھے چلتے ہیں. تو یہ حاجت بھی تو تمہیں نظر نہیں آتا لیکن ہے, میں نے اس کو روکا ہوا. اچھا کئی دفعہ طوفان جو ہے نا جی وہ کڑوا پانی میٹھے میں چڑھ جائے گا پھر لوٹ آئے گا لیکن وہ ملتا نہیں. ابھی بنگلہ دیش میں اراکان ہے, اسی طرح کیپ ٹاؤن جنوب افریقہ میں بھی مرجل بحرین ہیں, اور بھی کئی مقام ہیں جہاں مرجل بحرین ہیں, دو دریا مل رہے ہیں پانی نہیں. اچھا کشتی میں جائیں آپ غوطہ لگائیں ادھر سے ادھر چل جائیں ادھر سے ادھر چل جائیں کوئی رکاوٹ بھی نہیں, لیکن کون سی چیز ہے جو ان کو نہیں ملنے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے یہ دعا بھی کہا. اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا تعمیر کعبہ کا اور اس کے بعد آپ نے دعا کی تھی کہ ربنا تقبل منا, ہماری اس عمارت اس محنت اس بنانے کو قبول فرما, اللہ نے کیسا قبول کیسی عطا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرا مولا یہاں جب تیرے گھر کے قریب اپنے بچوں کو چھوڑ رہا ہوں تحویل الیہ افئدت من الناس, لوگوں کو دلوں کو مکے کی طرف پھیر دے. اللہ نے کعبے کو مقناطیس قلوب بنا دیا کہ ساری دنیا کے بندے کھینچے آ. یعنی آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں نا, آپ اپنے علاقوں میں جائیں بالکل جٹ دیہاتی خالص بالکل بکریاں ڈنگر چرانے والا جس بیچارے کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ الف کیا ہے اور با کیا ہے, اس کو بھی آپ کہیں تو کہے گا بس جی اور جی بڑی تمنا ہے اللہ مکہ مدینہ دکھا دے کسی طرح, اس کو مکہ مدینہ کا اس کو بھی پتا. یعنی جس بچے کو اپنے گاؤں کا نام نہیں آتا, گاؤں کا پتا نہیں ہے, تحصیل کا پتا نہیں ہے, اس کو اپنے اسٹیشن ریلوے کا پتا نہیں ہے لیکن مکہ مدینہ جانتا. اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو سعادت ملی تھی کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, کہ آپ کی آواز کو اللہ نے قیامت تک حج کا ذریعہ بنایا کہ جو میرے ابراہیم کی ندا پہ لبیک کہے گا اسی کو لاؤں گا, جو نہیں کہے گا نہیں لاؤں گا. یہ شرف تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. تو اسی ضمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بنا کعبہ سے فارغ ہو گئے اور آپ پھر واپس گئے شام فلسطین, اور بی بی حاجرہ جو ہے وہ فوت ہو گئی, ان کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی اور ان کا دفن جو ہے وہ بھی مکہ. اور ان کے دفن میں اور وفات میں اور جنازے میں سیدنا ابراہیم بھی شامل ہوئے اور حضرت اسماعیل بھی شامل ہوئے. اور یہ بھی کتابوں میں ہے کہ موت حاجر پر حضرت ابراہیم جو تھے بہت خدا حضرت حضرت شدید. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب واپس گئے بیوی حاجرہ فوت ہو گئی. اب آپ کی بیوی جو تھی بی بی سارہ, اور یاد رکھیں یہ بھی روایات میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اس کو سارہ نہ کہا کرو, سارہ یعنی الف الف نہ ہو رہا آپ کے پاس, سین الف سا را الف را سارا سارا نا سارا آگے ہا لگا پک. تو اب بی بی سارہ کی دعائیں بھی اللہ نے سنی. اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ ذکر کیا, سورت الہود میں ذکر ہے, سورت الزاریات میں ذکر ہے, سورت النحل میں ذکر ہے, اور اسی ضمن میں ہم نے آج کے درس میں جو آیات پڑھی ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا, ہمارے فرشتے ہمارے فرستادہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر. اور اللہ نے اس کو قرآن میں کئی مقام دیا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين, هل نے فرمایا میرے بدنی کیا آپ کو پہنچی ہے قصہ ابراہیم کے مہمانوں والا. اسی طرح تیسرے مقام پہ قرآن کہتے وَنَبِّئْهُمْ مَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ, میرا بدنی آپ اپنی امت کو خبر دیں کہ میرے ابراہیم کے پاس کیسے شان والے مہمان آئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب مہمان آئے آتے ہوئے انہوں نے سلام کیا, ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا, اور ایک مقام پہ آتا ہے قال سلام قوم منکرون, سلام دیا آپ نے کہا بھائی عجیب بات ہے یہ لوگ منکر, منکر کا معنی غیر معروف یعنی جانے پہچانے تو نہیں لگتے, یہ سمجھ نہیں آ رہی, ہمارے علاقے کے بندے تو لگتے نہیں, علاقے کا آدمی تو پہچانا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر علاقے کے نہیں اور اس کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے علاقے کے, تو دوسرے علاقے سے آنے والا آدمی جب سفر کر کے آئے تو کوئی اونٹ نہیں یا کوئی گھوڑا یا کوئی سواری, اور پھر اس کے اوپر سفر کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے, تھکان ہوتی ہے, لگنی ہے تو ایسے لگتے ہیں اثر ہوتا تھا کہ بالکل ہے تو ابھی چل کے بھی نہیں آئے. کون ہے یہاں قرآن فرماتا ہے کہ فما لبث فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فراغ الى اہلہ, یعنی خفیہ طریقے سے سلام کرنے کے بعد چپ کر کے کسی طریقے سے فوراً گھر چلے گئے. یہاں قرآن کہتا ہے بعجل حنیذ یعنی بچڑا بھنا ہوا, اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ جلن سمین موٹا تازہ بچہ. اچھا دونوں میں کوئی تفاوت نہیں, مقصد ہے کہ اعتبار بدن کے موٹا تازہ تھا اور بھون کے لے آئے. اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ آداب ضیافت میں یہ ہے کہ یعنی مہمان نوازی کے آداب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے مہمانوں سے پوچھے نہیں, جو وقت کے مطابق حالات کے مطابق تقاضا ہے اور جو کچھ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے وہ چپ کر کے پیش. مثلاً چائے کا وقت ہے چائے پیش کر دے, کھانے کا وقت ہے کھانا پیش کر. ایسا وقت ہے کہ اندازہ ہو سکتا ہے یہ آدمی دور سے آئے ہیں, کھانا نہیں کھایا ہوگا تو پوچھ بھی سکتا ہے, لیکن آداب ضیافت اسی میں ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, جو ہے سوکھی روٹی ہے کچھ ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسراف کریں تبذیر کریں اور دکھلاوے کے طور پر اپنے مہمانوں کے لیے جناب آپ خرچ کریں گے, جو اللہ نے دیا ہے جو توفیق ہے فرق. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مہمان میں بھی ایک حیا ہوتی ہے کہ اس کو ضرورت بھی ہو تو وہ بیچارہ شرم کے بارے نہیں کہتا کہ دیکھو جی اب میں رات کو پہنچا ہوں, شام کا رات کافی بیت گئی ہے, اب میں ان کو کہوں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا, لیکن کھانا اس نے نہیں کھایا ہوتا, لیکن اس کو بھی تو کچھ حیا ہو. اس لیے حکم یہ ہے کہ بھائی جو کچھ اللہ تو پیتے وہ پیش کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فوراً, اور اکرام ضعیف یہ ہے کہ نبی تو نبی ہوتا ہے نا, لیکن مہمان ہے تو اس کے لیے آدمی کو اس کا اکرام کرنا. جب آ گئے آپ نے کھانا پیش کیا, یہاں قرآن نے نہیں بیان کیا, دوسری جگہ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ کھانا لائے سامنے رکھا اور وہ بیٹھے نہیں کھا. یہاں قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ, جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے کھانے کی طرف, یہ کیسے مہمان ہے, اور مہمان اگر ہے اور کھانا نہ کھائے تو عرب کے اندر یہ علامت تھی دشمنی, کہ بھئی اگر گھر میں آدمی آئے اور گھر والے کو چیز پیش کریں اور وہ نہ کھائے تو مقصد ہے یہ علامت تھی کہ ہاں یہ دوست نہیں دشمن. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھتی, اتنا اچھا کھانا میں پکا کے لایا ہوں, خود اٹھا کے لایا ہوں, خود پیش کیا ہے, اب دل میں خوف پیدا ہوا. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ, اب دل میں خوف پیدا ہوا, اور جب دل میں خوف آئے تو چہرے پر بھی اثار ہوتے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں, انا ارسلنا الى قوم لوط, اور یہ آنے والے قوم تھے یاد رکھیں, یہ فرشتے تھے, اور یہ بھی کتابوں میں ذکر ہے کہ آنے والوں میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے, حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے, اور ملک الموت بھی تھے, یہ تین فرشتے. بعض علماء نے یہاں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا کہ بھئی آپ کھانا کیوں نہیں کھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانا مفت نہیں کھاتے, پیسوں کے ساتھ کھاتے, کی قیمت اگر آپ لے لیں تو پھر کھائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم مہمان ہو, انہوں نے کہا جی نہیں بس ٹھیک ہے, آپ کا اپنے آداب ہیں, ہمارے اپنے آداب ہیں کہ ہم مفت چیز نہیں کھاتے, کہ کسی کی اس کا بدلہ دیتے ہیں, اس کی آپ قیمت بتا دیں تو پھر ہم کھائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت تو ہے, چلو قیمت دے دو. انہوں نے کہا جی کیا قیمت ہے, انہوں نے کہا اس کی قیمت صرف اتنا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور جب کھا لو تو کہہ دو الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے بس قیمت ادا ہو گئی. لیکن یہ روایہ اسرائیلی ہے اور صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں, بسم اللہ پڑھو یا نہ پڑھو یا الحمدللہ پڑھو یا نہ, وہ تو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں ہیں, عباد المقربون ہیں, وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں, اور پھر وہ تو ہر لحاظ سے کھانے سے پاک ہیں, وہ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں. اور قرآن میں بھی اس کا کوئی اشارہ. اب جناب جب یہ بات طے ہوگی انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نہ گھبرائیں, ہم تو آئے ہیں قوم لوط کی طرف, اور درمیان میں اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جانا ہے, تو اب آپ کی بیوی جو تھی وہ ساتھ کھڑی. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی بیوی کھڑی تھی, فَضَحِكَتْ, بیوی ہنس پڑی. اچھا اب بعض علماء یہاں یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو خوشخبری دی گئی نا بیٹے کی تو پھر بیوی ہنس پڑی, حالانکہ یہ بات نہیں ہے, کیونکہ یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہے اور بشارت بعد میں ہے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. تو بشارت تو بعد میں, اور بی بی صاحبہ کا ہنسنا جو ہے وہ پہلے. تو یہ کیوں کہا گیا کہ بی بی صاحبہ کیوں ہنسی؟ کہتے ہیں کہ بی بی صاحبہ دراصل اس لیے ہنسی تھی کہ قوم لوط جو تھی وہ اخبث ترین قوم, قوم لوط علیہ السلام جو تھی وہ دنیا کی افحش ترین مصیبت میں پڑی ہوئی تھی, اور پورے اس علاقے میں فساد پھیلا دیا تھا اور کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی. تو جب ان پر عذاب کی بات آئی تو بی بی خوش ہو گئی کہ اچھا ہوا الحمدللہ ایسی قوم پر تو قہر آنا. اس لیے بی بی صاحبہ کو, اب جب بی بی صاحبہ کو یہ خبر آ گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے, اور بیٹے کا نام بھی اسحاق ہوگا, اور پھر اسحاق کے بعد اس کا بیٹا یعقوب ہو. یعنی خوشخبریوں کی خوشخبریاں کئی خوشخبریاں ہوگی نا. ایک تو آپ کو بیٹا ملے گا, پھر بیٹا بھی نبی ہوگا اسحاق, پھر اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا یعقوب اور وہ بھی نبی. جب بی بی صاحبہ نے سنا, قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب. جب سنا تو کہا عجیب بات, أألد وأنا مجھے بچہ ہوگا میں گڑیا. روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 90 سال تھی اس وقت, اور ابراہیم علیہ السلام تو 120 سال سے بھی گزر چکے تھے. تو نے کہا کیا کہ, اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا. قرآن کہتا ہے کہ آپ کی بیوی جو تھی نا جی, فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ, سرا کہتے ہیں کہ آدمی حیران ہو کے ایسا حیران ہو کے آواز نکال, اس کو عربی میں کہتے ہیں سرا, کہ بالکل بے تحاشا. فَسَكَّتْ وَجْهَهَا, اور اپنے چہرے پہ ایسے ہاتھ مارا جیسے اور تمہیں رواج ہوتا ہے. اب بھی کوئی بات ہو کہتے ہیں عجیب بات ہے, یہ کوئی ہو سکتا ہے بھلے, یہ کوئی کرنے والی بات ہے. اب بھی اور تمہیں یہ بات موجود یہاں ہے کہ آلی دعا آنا عجوز, اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا اور تحجب سے کہا کہ عجوز عقیم, کہ میں بوڑھی بھی ہوں اور میں تو وہ عورت ہوں جس سے کبھی اولاد نہیں ہوئی, میں تو عقیم بھی ہوں. عقیم کہتے ہیں بات, یعنی وہ عورتیں جس میں اولاد کے انجاب کی خصوصیت ہی نہیں. اب وہ جناب بی بی صاحبہ نے کہا جی کی بات ہے کہ یہ ہمیں بشارت دے رہے ہیں بیٹے کی, مجھے بیٹا ہوگا, اچھا چلو میں بھی بڑھیا, پھر میرا شوہر بھی دیکھو آدھا بالی شیخ, یہ مجھ سے بھی بوڑھا, کیونکہ جو ہے شیخوخہ میں پہنچ چکے ہیں. پہلے جو ہے نا آدمی جنین ہوتا ہے, پھر صبی ہوتا ہے, پھر ولد ہوتا ہے, پھر مراہق ہوتا ہے, پھر غلام ہوتا ہے, پھر شاب ہوتا ہے, اس کے بعد شیخ ہوتا ہے. جب سن شیخوخہ میں پہنچ گیا تو بوڑھے آدمی سے کیا اولاد ہوگی بھائی, اور اس کے بعد بھی کہا ان ہذا لشیء عجیب, عجیب بات ہے. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ کس بات پہ تعجب کرے اللہ کے حکم سے, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکتیں ہوں آپ کو, آپ تو نبی کا اہل بیت ہیں, اللہ کی قدرت پر وہ اس کی مرضی ہے بڑھاپے میں دے دے, مرضی ہے جوانی میں دے دے, مرضی ہے نہ دے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ چاہے تو لڑکے دے، لڑکیاں دے، جوڑے دے، اور چاہے تو باز کر دے، کچھ بھی نہ دے. کتنے خوبصورت جوڑے ہوتے ہیں، جوان عورت ہے، جوان مرد بچہ. اچھا کتنے آدمی دیکھو کہ بوڑھے ہیں اور اولاد ہیں، کتنے آدمی ہیں بیمار ہیں، بعض مزمن امراض کے مریض ہیں لیکن اولاد ہیں. اچھا بعض دیکھ لوگ دیکھیں کہ دولت کا حساب کتاب حد نہیں ان کی، اولاد سے معلوم ہے ایک وقت کی روٹی نہیں گھر میں اولاد کی لینے لگی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کون دخل دے. اگر یہ دولت والوں کو اولاد ملتی پھر غریب کے پاس ہوتی ہے، پھر غریب کو تو یہ تو پیسے والے تو ماشاءاللہ بڑے حاسد ہوتے ہیں، کسی غریب کو بچہ تھوڑا رکھنے دیتے. یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے انہوں نے کہا کیا تعجب کر رہے ہیں. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اور یہاں تو صرف ابراہیم کی بیوی ہے نا، وہ تو کوئی ہے ہی نہیں، تو معلوم ہوا کہ اہل بیت اصل ہوتی ہی بیوی ہے. اسی لیے قرآن میں جہاں اہل بیت کا ذکر ہے اس سے مراد بھی ازواج نبی ہیں، نہ جیسے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ بس اہل بیت پنچتن پاک ہے باقی کوئی اہل بیت نہیں. اب دیکھو نا یہاں تو قرآن ہے، کہنے والے فرشتے اور خطاب دے رہے ہیں اہل البیت، اور آگے کون ہے؟ فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے. تو معلوم ہوا کہ اصل اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہی بیوی پہ ہے، بچے تو ویسے ہی شامل ہو جاتے ہیں، بچوں کو تو شامل کیا جاتا ہے. اسی لیے تو حضور نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہ میرے بچے جو میری چادر کے نیچے، اللہم ہاؤلاء اہل بیت، یہ بھی میری اہل بیت. مطلب قرآن کی نص سے اللفظ اہل بیت جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہی بیوی پہ، کہ جیسے اللہ نے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے خوشخبری دی، اور اللہ نے اس خوشخبری کے عوض میں عین اسی بیوی سے، یعنی بیوی سارا سے، خدا کی شان دیکھیے نہیں کہ کسی اور بیوی سے، بیوی سارا سے آپ کو اولاد دی، اور اولاد بھی کیسی سیدنا اسحاق ہے. اچھا اور اللہ نے اسی میں یہ اشارہ بھی فرما دیا تھا کہ من وراء اسحاق یعقوب، کہ اسحاق کے بعد ان کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا. بی بی تم تو کہہ رہی ہو بوڑھی ہو، تم بچہ بھی جنو گی، پھر زندہ رہو گی، پھر تمہارے بچے کا بچہ ہوگا وہ بھی دیکھو گی، اس وقت بھی تم زندہ رہو. بوڑھی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں. اچھا خدا کی شان ہے، اب بھی یہاں ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 100 سے زیادہ ہے اس ملک میں، اور ابھی چند دن قبل میں اخبار میں پڑھا تھا، پتہ نہیں اس کی عمر 96 سال تھی یا 100 تھی، انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ میں کوئی 8ویں شادی کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی شادی کر رہا ہوں. آپ نہ ڈریں بھائی، آپ کو ایک ہی کافی ہے. کیا تو یہ تو عربوں کی میں بات کر رہا ہوں، جن کا یعنی سر ہے کہ عرب سے تعلق، کہ ویسے خدا کی قدرت ہے، یاد رکھیں عرب جو ہے یہ سامی نسل، سامی جو ہے نا اللہ نے ان میں یہ قوتیں زیادہ رکھی ہیں بنسبت حامی کے اور بنسبت یا. یہ بھی ایک طبی تحقیق کہ جتنے سامی نسل لوگ ہوں گے ان میں خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے یہ جنسی قوت جو ہے وہ زیادہ، غلبہ بھی زیادہ. تین ہی تو بیٹے تھے نا، حام سام یا پھر، یا حام کی اولاد یا سام کی ہے یا پھر، یہ عرب سارے سام میں آتے. تو اب جناب اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا، اور بیٹے کا بیٹا بھی عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر بی بی سارا جو ہے وہ فوت، اور بی بی سارا جب فوت ہوئی ہیں تو ان کا دفن جو ہوا ہے وہ ہوا ہے جبرون. جبرون یاد رکھو اسی مقام کا نام ہے جس کو آج کل کہتے ہیں خلیل، یعنی آپ جائیں نا بیت المقدس انشاءاللہ تو اس کے بالکل ساتھ ایک جگہ ہے جس کو خلیل کہا جاتا ہے، پہلے بیت اللہ میں ہے، پھر وہ جبرون حفصی ہے، اور اسی جبرون، تو یہ ان کا نام تھا یعنی سریانی زبان میں، عبرانی زبان میں اسی کا نام جو ہے خلیل ہے. تو اچھا ان کے جنازے میں بھی سیدنا اسماعیل مکے سے پہنچے، اور اسحاق علیہ السلام تو پہلے وہاں موجود تھے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسحاق اسماعیل علیہ السلام نے جنازہ پڑھا اور ان کو وہی دفن فرمایا، اور ان کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی کسی جبرون میں یعنی قرین میں ہے، اور یہ علاقہ جو تھا مربع جو تھا اس کے بنانے والے بھی سلیمان تھے. اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ تعیین تو نہیں کی جا سکتی کہ یہ جگہ ہے، یعنی ایک علاقہ وہی ہے جیسے ایک مسجد کا قطعہ ہے، یعنی جگہ تو یہی ہے، لیکن اس میں کون سی قبر ہے بی بی کی یہ تعیین، لیکن کتنے کی تعیین ہوگی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام. اچھا اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ بی بی ہاجرہ سے جو اولاد ہوئی وہ اسماعیل علیہ السلام. اور آج کے اس سبق سے ہمیں یہ بھی ایک بات جو ہے واضح ہو گئی، قرآن کہتا ہے فبشرناها باسحاق، تو جب کعبہ آپ نے بنایا بنا کے واپس فلسطین آئے تو پھر بشارت ملی اسحاق کی، اس کا مطلب ہے کہ ذبح کے وقت اگر تھا تو صرف اسماعیل، کیونکہ بنا کعبہ میں شریک ہونے والا اسماعیل ہے، کیونکہ وہ تو قرآن میں ثابت ہے نا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ تو قرآن میں موجود ہے کہ بنا کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون ہے اسماعیل. اچھا اسی طرح آج تک بھی حتیم کو کہا جاتا ہے ہجر اسماعیل، کیونکہ میزاب رحمت کے عین نیچے بیٹھ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، تو اس جگہ کو کہا گیا ہے ہجر اسماعیل. اور اب اللہ فرماتے ہیں فبشرناها، یعنی اس واقعے کے بعد ہم نے اسحاق کی بشارت دی، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ذبیح جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں نہ کہ اسحاق ہیں، جیسے کہ اسرائیلیوں نے بعض روایات میں یہ سازش کی ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ذبیح جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں، تو یہ بات کیوں تھی، یہ بھی بات. اب اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے آپ نے بی بی ہاجرہ سے شادی ہوئی اس سے حضرت اسماعیل، بی بی سارا سے اللہ نے حضرت اسحاق. اچھا بی بی سارا جو ہے یہ حضرت ابراہیم کے خاندان، بی بی ہاجرہ جو ہے وہ اس بادشاہ نے دی تھی ہدیہ، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی شادی کر، اس شادی سے بھی اللہ نے پھر آپ کو پانچ یا چھ اولادیں عطا، یعنی بی بی ہاجرہ کے علاوہ، بی بی سارا کے علاوہ ایک بی بی تھی کنتورہ، ان سے بھی آپ نے شادی فرمائی ہے، اور ان سے بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. اچھا اور اسی طرح قرآن مقدس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت اسی صورت میں جو ہم نے آج پڑھی ہے، فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، میرا ابراہیم جو ہے بڑا ہاؤس، میرا ابراہیم حلیم، حلم والا، حلم جو ہے بہت بڑی صفت. اچھا اللہ نے جو آپ کو دو بیٹوں کی بشارت دی ہے قرآن میں آپ پڑھیں گے، ایک جگہ آتا ہے بشرناہ بغلام علیم، ہم نے علم والے بیٹے کی بشارت، اور ایک جگہ جو بشارت ہے آتا ہے بغلام حلیم، ہم نے علم والے بیٹے کی، یعنی علم والا بیٹا بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور علم والا بیٹا بھی اللہ نے ابراہیم علیہ. اور اسی طرح یہ بات بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کا بیٹے اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون، یعقوب، یعقوب کون ہے، آپ کا دوسرا نام کیا اسرائیل، یعنی آپ کا دوسرا نام جو تھا اسرائیل، تو بنو اسرائیل میں جتنے نبی آئے سب ذریت ابراہیم علیہ. اور سیدنا اسماعیل سے اللہ نے صرف ایک نبی، سیدنا اسماعیل کی ملت میں صرف ایک نبی بھیجے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاتم الانبیاء والمرسلین. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم اسی سبت میں سے، اسی سبت قریش میں سے 12 خلفاء پیدا کریں گے قیامت تک، جو پوری دنیا میں عدل و انصاف سے اور پوری دنیا میں اللہ کے احکام سے اس دنیا کو بھر دیں گے، یعنی وہ شروع تو ہوں گے حضور کے خلافت خلفاء سے اور قیامت تک آتے رہیں گے، کبھی کوئی 100 سال بعد آیا، کوئی 200 سال بعد آیا، کوئی 300 سال بعد آیا, کوئی ابھی بعد میں آئے گا جیسے مہدی آئیں گے, اسی طرح پھر بعد میں آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے. تو یہ عظمت جو ملی ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا. اب اسی طرح دیکھیں گے جب ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 175 سال. اچھا اللہ کی شان دیکھو, اسحاق علیہ السلام پہ جب وفات آئی ان کی عمر بھی 175 سال. یہ قدرت کے اتفاقات ہوتے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے نا تو سرکار دو جہاں کی عمر اور ابو بکر کی عمر ایک ہے, اور اسی طرح اتفاقات دیکھیں گے جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ جہاں سے کسی کی مٹی اٹھتی ہے نا تو اسی جگہ وہ دفن ہوتا ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی اور صدیق کی مٹی بھی ایک جگہ سے اٹھائی گئی روضہ مبارک سے, کہ وہی جا کے پھر دونوں کو اللہ نے جمع فرمایا. تو اسی طرح جب حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو آپ کی عمر جو تھی وہ 175 سال تھی, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تدفین میں بھی آپ کے بیٹے تھے کیونکہ بیٹے بھی نبی تھے, اور آپ کے جنازے کے بعد آپ کی تکفین کے بعد آپ کو بھی اسی حضرون میں جس کو آج خلیل کے نام سے پکارا جاتا ہے وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دفن کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام بھی کہ آپ بھی نبی تھے اور آپ پر جنازہ پڑھنے والے بھی اور پڑھانے والے بھی اللہ کے نبی اور بیٹے بھی, تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ بھی وہی حبرون میں ہوئی, اور آپ کا دفن جو ہے وہ بھی حبرون میں ہوا, اور اس کے بعد جو ہے جو آج کے درس میں ہم نے قرآن کی تلاوت آیات کی تلاوت کی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے جب ابراہیم علیہ السلام سے ساری تفصیل ہو گئی بات ہو گئی, فلما ذهب عن ابراهيم الربو وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط, ان نے کہا کہ جی ہم لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں اور قوم لوط کے لیے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو اب انشاءاللہ اگر اللہ نے زندہ رکھا تو آئندہ درس میں ہم سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ پڑھیں گے, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی اپنے کم علمی کے باعث اور جتنی اللہ کو منظور تھا اتنا ہم بیان کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگو, دوستو, بھائیو, عزیز نوجوان, سلسلہ دروس قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں پڑھا, اور اسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں قرآن مقدس نے متعدد صورتوں میں اس قصے کو بھی تقریباً ملا کے ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے, علماء نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہیں دراصل یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے, یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے بھائی تھے ہاران, تو ہاران کے بیٹے جو ہیں وہ لوط ہیں, تو پھر لوط ابن طارق ہیں, یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق تھا اور لقب آذر تھا, تو یہ لوط جو ہیں وہ ان کے بھائی کے بیٹے ہیں, تو اس لیے ایک بڑا قریبی تعلق. اور اسی طرح ہمیں یہ بھی روایات کتب سابقہ سے یہ بات ملتی ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہیں وہ بھی دراصل یعنی طارق کے گھر میں, آزر کے گھر میں ہی پرورش پائی اور ابراہیم علیہ السلام رو کٹھے رہے. ایک تو بھائی کے بیٹے ہیں اور پھر زیادہ قرب بھی ہے کہ ایک گھر میں پرورش ہو. اور ابراہیم علیہ السلام پر جب آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے, جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پر دور ابتلا آیا, اور آپ کو اس وقت کی مقتدر قوتوں نے آگ میں ڈالا. تو حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے یہ سارا واقعہ گزرا. دراصل یہ قصے جو ہیں قرآن پاک میں یہ مقام ہیں مواعظ کے, عبر کے, کہ انسان ان کو پڑھ کے عبرت حاصل. یہ دیکھیں کہ وقت کی ہمیشہ سرمایہ دار قوتیں جو ہیں یا مقتدرہ قوتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اہل حق کے خلاف ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہر دور میں اہل حق کی مخالفت کرنے والے کون لوگ تھے؟ بڑے لوگ تھے, سرمایہ دار تھے, جاگیردار تھے یا وقت کے حاکم تھے. اسی لیے نوح علیہ السلام تو سب سے پہلے رسول اور نبی ہے نا. جب آپ نے قوم کو دعوت دی تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. آپ کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے, ملا کہتے ہیں یعنی جن کی وجہ سے آنکھیں بھر جائیں ڈر سے, دلوں میں روب پڑ جائے, وہ ہوتے ہیں ملا. يمتنعون القلوب من هيبتهم, کہ لوگوں کے دل دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, رب بڑا آدمی کون آ رہا ہے. قال الملأ من قومه, سب سے پہلے ان کے سرداروں نے کہا کہ جی معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ آپ تو گمراہ ہیں. تو مخالفت انہوں نے, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں مخالفت کرنے والا کون ہے؟ فرعون. یعنی ہر دور غریبوں نے تقریباً موافقت, اگر کہیں غریب موافقت نہیں کر سکے تو معارضت بھی نہیں کی, مخالفت بھی نہیں کی, پھر ہٹ گئے خاموش رہے. لیکن یہ جو فساد ہوا ہے ہمیشہ, یہ خدا کی قدرت ہے کہ ان بڑے لوگوں کی وجہ سے. تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ دور ابتلا آیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا, تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ کے لیے بھی اس آگ کو کھول دیا کہ وہ دیکھیں کہ ابراہیم بیٹھے ہیں, وہاں لوط علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں آرام سے بیٹھے, وہ تو اللہ کی نعمتیں کھا رہے. اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فآمن له لوط, اب لوط ایمان ہے. تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں لوط علیہ السلام ہیں, ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان. اس لیے بھی اللہ نے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے وہ کٹھے ذکر. اور اسی طرح یہ بات بھی روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو منتخب فرما لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ہی ہونے حکم دیا کہ آپ یہاں علاقے میں دعوت کے لیے تشریف لے جائیں, کریے صدوم کی طرح. تو بھیجنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام, اس طرح بھی لوط علیہ السلام سے آپ کا ایک تعلق. تو اسی زمن میں جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے کہ جیسا ہم پڑھ چکے ہیں درس میں, اور آپ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا, ایک بچھڑا ماشاءاللہ تر و تازہ بھونا اور گوشت بنا کے جناب لے آئے. اب وہ کھاتے نہیں, تو ابراہیم علیہ السلام کو جب خوف لاحق ہوا کہ یہ کیوں نہیں کھاتے, آپ جب ڈر گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں, اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی مبارک دی. اور وہ بیٹا کون؟ اسحاق. کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے تھے کہ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب, تو آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی, اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے بھی سارا کے بعد جو آپ کی پہلی تھی. اب جناب اسی کو دیکھیں کہ یہ ساری بشارتیں جب ہو گئیں, ابراہیم علیہ السلام کو بشارت مل گئی, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ اندازہ تو لگا دیا کہ بھی اگر صرف بچے کی خبر ہی دینی تھی تو پھر ایک فرشتہ بھی کافی ہے، پھر تین فرشتوں کے آنے کی کیا ضرورت ہے، اور تینوں اہم فرشتے جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت. اگر انسان کو مبارک دینی ہے تو بی بی مریم کے پاس بھی تو اکیلے جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، تو اس کے لیے تو اتنا ضرورت نہیں ہوتی کہ تین فرشتے آئیں، اور تین بھی وہ فرشتے جو تمام ملائکہ میں افضل ہیں. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دوسری جگہ، کیونکہ یہ اسلوب ہے اللہ کے کلام کا کہ ایک ہی واقعہ کو وہ مختلف پہلو سے بیان کرتے ہیں اور مختلف اسلوب سے بیان کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کے دماغ میں اللہ کا قرآن اتر جائے. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ قرآن اکٹھا تو نازل ہوا نہیں کہ چلو ایک سورت میں بیان کر دیا جاتا، قرآن تو اترا ہے سورت سورت، آیت آیت، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی خیبر میں، کبھی بدر میں، کبھی عرفات میں، کبھی منا میں، کبھی حدیبیہ میں. تو جیسے جیسے حالات ہوتے تھے اسی کے مطابق قرآن نازل ہوتا. اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی واقعے کو متعدد صورتوں میں نازل فرمایا کہ جہاں جس حصے کی ضرورت آئی وہاں وہی آیات نازل. تو اللہ باغ نے دوسرے مقام پر قال ما خطبكم ایها المرسلون، قال فما خطبكم. اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیا اصل وجہ کیا ہے، تم لوگوں کی اللہ کے فرشتے کیوں بھیجے گئے ہو، یہ تمام کی بات جو بشارت دے گی ایک کافی ہے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. اب فرشتوں نے کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس مجرمین قوم کی طرف اللہ نے بھیجا ہے، قوم لوط کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے کہ اب ان کے نافرمانیوں کی انتہا ہو چکی ہے، اب ان کی بغاوت کی انتہا ہو چکی ہے، اب ان کا استیصال کا وقت آ گیا ہے، اب ان کے سروں کی فصل پک چکی ہے اور ان کے کٹنے کا زمانہ آ. اللہ نے وہاں یوں کیا. اب ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو یہاں قرآن پاک نے ایک سورت ہود میں ایک دوسرے اسلوب سے بیان کیا کہ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. اللہ فرماتی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا، پتہ لگ گیا فرشتے ہیں اتنے نہیں کھا رہے اور ڈر ختم، وجاءته البشرى، اور بیٹے کی خوشی اور مبارک بھی مل گئی کہ اللہ آپ کو بچہ دیں گے اسحاق، اس کے بعد یعقوب، اور اسحاق بھی نبی اور یعقوب بھی نبی، اولاد ہو اور پھر اولاد بھی صالح ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب ابراہیم قوم لوط کی وجہ سے جھگڑنے لگ گئے فرشتوں کے ساتھ، اب ذرا اطمینان ہو گیا نا، ڈر نکل گیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑنا شروع کیا. تو یاد رکھیں کہ وہ جھگڑنا کیا تھا، وہ اصل میں روایات میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی ایک بات تو بتاؤ، ٹھیک ہے تم جا رہے ہو قوم لوط کو ہلاک کرنے، لیکن اگر کسی بستی میں، کسی علاقے میں 400 مسلمان رہتا ہو تو وہاں بھی تم عذاب نازل کرو گے؟ کہا کہ نہیں، اگر وہاں 400 مسلمان ہو تو پھر تو ہم عذاب نہیں نازل کریں. انہوں نے کہا اچھا چلو ایسا کر، اچھا ایک بات اور بتا دو، چلو 400 نہ ہو 200 ہو. انہوں نے کہا 200 ہو تو پھر بھی عذاب نہیں نازل کیا. انہوں نے کہا اچھا چلو 200 نہ ہو 100 ہو. انہوں نے کہا پھر بھی عذاب نہیں آئے گا. انہوں نے کہا اچھا 100 نہ ہو تو اگر وہاں 40 ہوں. اب حضرت ابراہیم یوں جھگڑے، مقصد یہ ہے کہ آخر اللہ کے نبی ہیں، اب جب دیکھا کہ قوم پہ عذاب آ گیا ہے تو کوشش کی کہ کسی طرح ٹل جائے، کیونکہ ہم پیغمبر یہ تو نہیں چاہتے کہ قوم کا استحصال ہو جائے. انہوں نے کہا 40 ہو تو پھر بھی عذاب نہیں کریں. انہوں نے کہا اچھا 40 نہ ہوں چلو 10 ہو. انہوں نے کہا پھر بھی نہیں کریں. انہوں نے کہا ایک ہو. ابراہیم صاحب کو تو پتا تھا کہ وہاں تو مسلمان آئے نہیں، وہاں تو لوط علیہ السلام، کیونکہ خدا کی شان ہی ہے. کہ یعنی پوری قوم لوط میں کوئی بندہ اسلام نہیں لے آیا لوط علیہ السلام پہ، ماں سوا دو لڑکیوں کے، اپنی بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی. اسی لیے میرے آقا نے حدیث مبارک میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ قیامت والے دن بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی یعنی ایک بندہ بھی، بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ دو اور چار آدمی ہوں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اسی لیے علماء حق نے قرآن و سنت کی روشنی میں فرمایا ہے کہ مجمع زیادہ ہونا، بھیڑ زیادہ ہونا، عدد زیادہ ہونا وہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی، یہ کوئی دلیل نہیں. ویسے بھی اللہ کی شان ہے، آپ دیکھیں نا جی کہ گلاب کا پھول ہو تو پھول تو ایک ہوگا، کانٹے 18 ساتھ لگے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب پانی آتا ہے تو اس کے اوپر جتنا گند اور جتنا چھوٹی موٹی تنکے اور چیزیں اور ایسی ساری اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر ایک طرف مثلا ہم کہیں کہ دیکھو جی بلاد اروپا ہے اور یوروپ اور امریکہ ہے اور ماسکو ہے اور رشیا ہے اور ہر جگہ کفر ہے کفر ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، چاہے ساری دنیا میں ایک مسلمان، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم زیادہ. ہاں یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ اب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، پھر کسی مسئلے پر جمہور ایک طرف ہے تو ان کا وزن ہوتا ہے، لیکن جہاں کفر اور اسلام کی بات ہے کہنا مسلمان، اللہ کے نبی کے ذمہ دعوت ہے، اگر کوئی مسلمان ہو گیا الحمدللہ، نہیں ہوا تو نبی کا تو اس میں کوئی ذمہ نہیں. ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق پہنچا دو. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی ہونا پھر بھی ہم عذاب نہیں کریں گے، لیکن قرآن کہتے ہیں انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام بات یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غیر مردود. ان نے کہا ابراہیم اب جانے دیں، آپ چھوڑیں اس بحث کو، ان کا وقت آ چکا ہے، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اب اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اب اس کا کیا فیصلہ. باقی دوسری جگہ قرآن پھر بیان کرتا ہے کہ باقی تمہیں خوف ہے کہ وہاں حضرت لوط علیہ السلام ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پھر کہا نبی لوطن، کہ خدا کے بندے وہاں لوط ہے تم عذاب کیسے کرو. قالوا نحن اعلم بمن فيها، فرشتوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ اس بستی میں کون کون مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حکم سے پہلے ان کو نکالیں گے پھر عذاب ہوگا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ کی رحمت تھی کہ اگر کسی بستی میں ایمان والے ہوں تو کبھی ان کی وجہ سے بھی عذاب چل جائے. اسی کے ضمن میں حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صحابہ کبھی کبھی حیران ہوتے کہ ہم پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ لوٹ رہے ہیں لیکن مکے والوں پہ کوئی عذاب نہیں نازل ہوتا. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پہ کیسے عذاب اتاریں، آپ جو ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ جائیں پھر دیکھیں کیسے ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں، آپ ہیں تو میرا مذاق نہیں کر. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ہم وہاں بھی عذاب نہیں کرتے جب ہم سے کوئی بخشش مانگنے والے ہوں. اور اسی طرح قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، فرمایا وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، ہم کسی بستی کو برباد نہیں کرتے، ہلاک نہیں کرتے جب تک اپنا پیغمبر نہ بھیجیں، جب تک نبی نہ بھیجیں یا نبی کا خلیفہ یا عالم نہ بھیجیں، ان کو حق بات پہنچا نہ دی جائے، ان کو اتمام حجت نہ کر دیا جائے، اسے نہیں اللہ کسی کو پکڑ دیتے. اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وصیت فرماتے تھے کہ جب تم جنگ کے لیے جا رہے ہو تو خیال رکھنا لا تغیروا، ایسے نہیں جا کے شب خون مار دو کسی بستی پر، بلکہ انتظار کرنا، فاذا سمعتم النداء، اگر تمہیں اذان کی آواز آ جائے فلا تغیروا، ہم نہ کرو، جو اس کا مطلب ہے اندر مسلمان ہے، اذان جو دے رہے اور اگر آزان کی آواز نہ آئے تو پھر سمجھ لو کہ اس بستی میں کوئی مسلمان نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور آزان نہ کہے اور نماز نہ پڑھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع. لیکن ایک بات پہ ایک حدیث مبارک میں یہ آیا ہے کہ ایک دفعہ ایک بی بی صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم سے ایک سوال کیا. آپ بتا رہے تھے نا کہ ایسی امتوں پہ عذاب آئیں گے, ایسے عذاب آئیں گے, ایسے عذاب آئیں گے. تو اس بی بی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفین الصالحون, کہ کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو جائیں گے, ہم اچھے لوگوں کے چلو ہم برے ہیں نہیں اچھے بھی ہیں. حضور نے فرمایا کہ ہاں, اذا کثر فیکم الخبث, کہ جب بے حیائی بڑھ جائے گی, جب برائی بڑھ جائے گی, تو پھر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں, پھر اللہ پاک عذاب کر دیتے ہیں, اس میں اچھے بھی رگڑے جاتے ہیں اور برے بھی رگڑے جاتے ہیں. پھر قیامت والے دن ہر کوئی اپنے عمل پہ اٹھے گا, اچھا ہے تو اس کو جزا اچھی مل جائے گی, برا ہے تو سزا مل جائے گی, لیکن پھر اللہ عذاب کو نہیں کرتا. اسی طرح ایک روایت میں موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا ایک بستی پر عذاب, کہ فلاں بستی پہ عذاب نہ. تو فرشتوں نے عرض کیا گیا اللہ, اس بستی میں تو ایک ایسا تیرا بندہ رہتا ہے کہ جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, جس کا رات دن تیرے ذکر میں ہے, تیری یاد میں ہے, تیرے فکر میں ہے, ہر وقت زبان پہ تیرا نام ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس پر بھی کر. آپ نے کہا اللہ کی مرضی ہے, انہوں نے کہا مولا آپ کا حکم ہے, انکار نہیں ہو سکتا. اب اللہ نے فرمایا ملائکہ تم نہیں جانتے, ٹھیک ہے وہ عابد تھا, ظاہر تھا, وہ ذاکر تھا, لیکن اس نے میں برائی پر کسی دوسرے کو روکنے کی کوشش نہیں کی. تو صرف ہمارا نیک ہونا کافی نہیں ہوتا. جیسے آج کل ایک محاورہ ہے نا کہ بھئی تو اپنی نبیڑ, تجھے غیر سے کیا. یہ غلط. ہر آدمی کا ایک فلسفہ بن گیا ہے کہ بھئی چھوڑو ہم کسی دوسرے کے معاملے میں کیسے دخل. لیکن جی آزادی ہے اور ہر آدمی کو حق ہے اور ٹھیک ہے وہ جانے ان کا کام جانے, یہ بات اللہ کے رسول اور اسلام کے فلسفے کے خلاف. ایک آدمی آگ میں جل رہا ہے آپ اس کو بچانے کی کوشش بھی نہ کریں, آزادی ہے جانے دو. ایک آدمی آپ کے سامنے اگر آگ میں جا رہا ہے آپ کا فرض ہے کہ پکڑیں آپ اس کو. ایک آدمی آپ کے سامنے مکان سے کھڑے ہو کے چھلانگ لگانا چاہتا ہے, خودکشی کرنا چاہتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آزادی ہے کیوں ہم دخل دیں جانے دو. یہ کون سی آزادی ہے؟ تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں, ان کو آپ جہنم سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا بات. اسی لیے اسلام کا یہ فلسفہ ہے کہ ہمارا ہر بندہ جو ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ ہمارا ہر بندہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے. اور جب تک یہ فضا نہ بنے اس وقت تک کام بھی نہیں ہو. قاعدہ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آئے اور تو اس کے لیے یہ ضروری لازمی ہے کہ آپ جتنا مرضی آئے کر لیں, لیکن شرط یہ ہے کہ احکام پہ چلنا ہوگا, ورنہ اللہ کا عذاب آئے تو سب کو اپنی لپیٹ ملے. اچھا, اس کے بارے میں میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر یعنی عظیم مثال بیان فرمائی ہے. عظیم مثال بیان فرمائی, آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ایک کشتی میں سوار ہیں اور کشتی کے دو حصے ہیں, دو خانے ہیں, کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے ہیں, اگر نیچے والوں کا یہ مزاج بن جائے کہ بھی ہم اس کشتی میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی لے لیتے ہیں, ادھر سے جانا پڑتا ہے, ادھر جاؤ اور کنارے پہ کھڑے ہو اور ڈول ڈالو, اور پھر پانی نکالو تو بڑا آسان ہے کہ ہم یہاں تختہ توڑ کے تھوڑا سا یہاں سے سوراخ کر گیا, ہر آدمی اپنا ڈول بھر لے گا. اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کا ہاتھ نہ پکڑو اور وہ سوراخ کرنے اور پانی اندر بھر جائے جو تم اوپر رہ رہے ہو تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر تم اوپر بیٹھے رہو گے جی ہم تو دور ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا, لیکن جب اس کشتی میں پانی بھرے گا جب وہ ڈوبیں گے تم بھی ساتھ ڈوب جاؤ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ یعنی اس کا اگر ایک بندہ بھی اللہ کی یاد کرنے والا ہے تو پہلے یہ تھا اس کی وجہ سے بھی عذاب نہیں. اور دوسری بات جو اصل بنیادی بات ہے سمجھنے والی, وہ اپنے دل و دماغ میں اللہ کی رحمت سے رکھ لیں کہ جب تک آپ نوح علیہ السلام سے لے کر یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اور ان کی قومیں گزرے ہیں جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ محض کافر ہونے کی وجہ سے کسی کو عذاب نہیں دیتے. یہ بات ہمیں کیا ہے, بس ایک قوم کافر ہے لہذا کافر ہونے کی وجہ سے عذاب آ جائے, کیسے نہیں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو دونوں راستے بتلا دیے ہیں, یہ ایمان کا ہے یہ کفر کا ہے, جو چاہو اختیار کرو, پھر عذاب کیا ہوتا؟ کافروں کو بھی عذاب اس وقت ملتا جب کفر کے ساتھ وہ مجرمانہ کاروائیوں میں پڑ جاتے, پھر اللہ کے عذاب آتے. ورنہ کافر ہے ٹھیک ہے, مانے گا اس کا بھلا ہے, نہیں مانے گا اس کا نقصان ہے. ایمان لے آئے گا تو دنیا و آخرت کی بھلائی ہے, اور ایمان نہیں لے آئے گا تو دنیا و آخرت میں خرابی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیشہ ہے. آپ دیکھیں نا کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے, نہیں عذاب آیا, لیکن جب قوم نے نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا, مار مار کے بے ہوش کر دیتے, نوح علیہ السلام کو مجنون کہتے, دیوانہ کہتے, استہزاء کرتے, جب وہ جرائم میں بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اور ان پہ اب تبلیغ نے اثر بھی چھوڑ دیا کہ نوح علیہ السلام کو کہنے پڑا کہ یا اللہ میں نے ان کو ہر حال میں دعوت دی ہے, ان کو کوئی اثر نہیں, حتیٰ کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو میں ان کی نسلوں کو بھی آزما چکا ہوں, آئندہ بھی جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی کم لن یلدوا الا فاجرا کفارا. اسی طرح بھی آپ دیکھیں نظر ڈالیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ فرعون تھے تو بنو اسرائیل کے مقابلے پر قبط تھا, فرعون تھا, لیکن اتنی مدت طویلہ تک عذاب نہیں آیا فرعون یا فرعون کی قوم پہ, لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئے تو لوگوں کے بچوں کو قتل کر دو, بچیوں کو غلام بنا دو, ان کو جناب اپنے مشقتوں کے کاموں میں عذابوں میں ڈال دو, سارے مصائب کا ان کو شکار کر دو, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ جوش میں آتا ہے, ورنہ کافر کو بطور کافر ہونے کے سزا نہیں ملتی. کیوں, وہ تو اللہ پاک نے ہر بندے کو پیدا کرنے کے بعد اس کے سامنے راستہ کھلا رکھ دیا. تو اس لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اب بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں, اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی بدل نہیں سکتے, لا مبدل کلماتہ, اللہ کا جو حکم ہو جائے تو ہو جاتا ہے, انہم آتیہم عذاب غیر مردود. اب اللہ کے فرشتے وہاں سے چلے اور حضرت لوط علیہ السلام جو تھے یہ رہتے تھے قریہ ستوم میں. قریہ ستوم جو ہے آج کل اس کو کہتے ہیں بحر میت, یہ اگر آپ اردن جائیں جارڈن جائیں اس کے قریب وہ جگہ ہے, تو اس کو کہتے ہیں بحر میت, یعنی وہ ابھی بھی وہ سمندر کا وہ علاقہ ہے کہ وہاں اب بھی پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی, حالانکہ پانی موجود ہے لیکن کوئی چیز جاندار نہیں بچتی.
احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر 9 سماعت فرمائیں.